من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال حسين بن علي عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف أنحون عن المنكر السيرة وسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات الله عليه وسلم. گفتگو ہماری جس موضوع پر جاری ہے اسرار تحریک کربلا، اس موضوع کے کچھ ارکان بیان فرمائے آپ کی خدمت میں اب تک کہ تحریکوں کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، کون سے وہ سر ہیں جن پر تحریکیں جاری ہوتی ہیں، الہی تحریکیں، اور باقی بھی رہتی ہیں۔ انسان کی زندگی حرکت میں ہے اور حرکت کے ساتھ اس کی زندگی میں آفات بھی ہیں، تحریکوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہیں۔ تحریکیں چل تو جاتی ہیں لیکن پھر آفات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور وہ آفات اسی لیے لگتی ہے کہ انسان کو اس کی بنیادیں تحریک کی پتہ نہیں ہوتی ہے، آشنا نہیں ہوتا ہے اس سے کہ کن مبانی پر تحریکوں کو چلانا چاہیے تاکہ یہ تحریک کامیاب ہو، اور کامیابی کے بھی معیارات کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تحریکوں میں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج، کیونکہ شب عاشور بھی ہے، شب عاشور ان لوگوں کی شب ہے جو کامیاب ہو گئے، لیکن معیار کامیابی کے وہ نہیں تھے جو ہمارے معیارات ہیں۔ گفتگو ہماری جو پچھلے دو دنوں سے جاری ہے وہ اسی تحریک کے ایک اہم رکن پر تھی جو ہے خدا محوری، کہ تحریکیں وہی تحریک الہی ہوتی ہے جس کا محور ذات خدا ہو۔ اگر تحریکوں کی بنیاد خود محوری پر ہو، اجتماع محوری پر ہو، یا قوم محور ہو، جماعت محور ہو، ٹرسٹ محور ہو، شخص محور ہو، یہ تحریکیں پہلے تو چل نہیں پاتی، اور اگر چل جاتی ہے تو اس کی نوعیت اور اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس پر الہی رنگ نہیں رہتا۔ ظاہراً ایک حرکت نظر آتی ہے لیکن عملی یہ حرکت وہ حرکت نہیں ہوتی جو انبیاؤں کی حرکت تھی، جو ائمہ کی حرکت تھی، اور بالخصوص جو کربلائی حرکت تھی، یہ وہ نہیں ہوتی۔ پھر انسان کے ہر امور، انفرادی، اجتماعی، انقلابی، جس جو بھی امور ہو، اس میں واضح نظر آنا چاہیے کہ یہ امور کا محور ذات خدا ہے، وہی امور کامیاب امور ہے، وہی امور الہی امور ہے، جس میں واضح نظر آئے، شک نہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے، واضح نظر آنا چاہیے۔ جیسا کل بیان فرمایا تھا کہ خدا محوری صرف الفاظ میں نہیں ہونی چاہیے، الفاظ میں بھی ہو، قلب میں بھی ہو، ایمان بھی ہو انسان کا، اور اس سے بڑھ کر عملی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو کہ صرف زبان سے کہتا ہو اللہ اللہ، ہر جگہ کہے اللہ اللہ، بلکہ اس کے قلب میں بھی یہی ہونا چاہیے اور اس کے عمل کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے۔ زبان سے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ، لیکن عمل میں خدا محوری کا رنگ نہیں ہوتا۔ یہی کربلا میں اگر مثال لیں شخصیتوں کی، تو ایک شخصیت عبداللہ ابن عمر، بہت بزرگ شخصیت، عرفانی شخصیت، عارف، عبادت گزار، عالم، پڑھے لکھے، بزرگ، ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا انہوں نے بیعت کا تو انکار کیا، بیعت سے نے واضح اعلانن انکار نہیں کیا، لیکن چلے گئے، دور ہو گئے مدینے سے، عبادتوں میں، کہا میں جا رہا ہوں جنگلوں میں عبادتیں کروں گا، اللہ اللہ کروں گا. یعنی اللہ اللہ ہے ان کی زبان پر، لیکن خدا محوری نہیں ہے، رنگ نہیں ہے الہیت کا عمل میں. عمل خدا محوری عمل نہیں ہے کہ اس وقت جس عمل کی ضرورت ہے. جیسے کل میں نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں بہت، ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا پرست ہو، لازم نہیں ہے کہ وہ خدا پرست ہو. اکثریت اللہ کو وسائل سمجھتی ہے، وسیلہ سمجھتی ہے، اللہ کو صرف وسیلے کی طرح استعمال کرتے ہیں، خدا کو صرف واسطہ سمجھتے ہیں. اور جیسا کہا تھا کہ واسطے کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ واسطہ اس وقت تک درمیان رہتا ہے جب تک انسان ہدف نہ حاصل کرے. جیسے ہی اسے ہدف ملتا ہے، واسطہ خود بخود بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے. یعنی ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب اللہ ہمیں وسیلے کی طرح چاہیے، ہماری کوئی مشکل حل کرنے کے لیے، کوئی حاجات پوری کرنے کے لیے، کسی کام کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے، یا خواہشات کی تکمیل کے لیے. لیکن جو آیت قرآنی بتاتی ہے، جو رکن ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ تمہاری پوری زندگی، پوری حیات، تمہارے ہر کام میں اول اللہ ہونا چاہیے. اول یعنی کل بیان کیا تھا، اول سے مراد کیا ہے کہ تمہارے کام کا محرک خدا ہونا چاہیے، اللہ ہے جو محرک بنے تمہارے کاموں کے لیے، اور آخر بھی اللہ ہونا چاہیے، مقصد بھی اللہ ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے شروع ہو اور اللہ پر ختم ہو، اور وسط میں بھی اللہ ہونا چاہیے. باقی ساری چیزیں جو آئیں گی وسط میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی افعال الہی ہے، توحید افعالی ہے. یہ انسان یہ نہ ہو کہ شروع اپنی ذات سے ہو، نہ اپنے سے شروع ہو، ذات سے شروع اور خدا تک پہنچے، نہ خدا سے شروع ہو اور اپنی ذات تک پہنچے. دونوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان شروع کرتا ہے اپنی ذات سے اور کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ تک جاؤں گا، یہ بھی خدا محوری عمل نہیں ہے. اور بعض اوقات شروع کرتا ہے اللہ سے لیکن پہنچتا ہے اپنی ذات تک. اور اکثر تحریکوں میں یہی ہوتا ہے، خاص کر کے تبلیغی اور دعوت کے مرحلے میں جو تحریک ہوتی ہے، یہ انہی مراحل میں فیل ہو جاتی ہے. یہ امر بالمعروف کے مقام تک پہنچتی نہیں ہے، یہ امت سازی کر ہی نہیں پاتی ہے. تحریکیں کیوں نہیں کر پاتی؟ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ شروع ممکن ہوتی ہے، محرک اللہ ہوتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، خدا کے لیے اسلام ناب کی ترویج کرنی ہے، اللہ کے لیے لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے، لیکن آخر میں ہدف خود کی ذات بن جاتی ہے. آخر میں لے کے اپنی طرف آتے ہیں، آخر میں اپنے ٹائٹل، اپنے نام، اپنے کام، اپنی شخصیت، اسی کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے، پلٹتا اپنی طرف ہے پھر. یعنی شروع خدا سے ہوا، آیا اپنی ذات کی طرف. یہاں پر یہ جو اصول قرآن نے بتایا ہے، تحریک کا جو اصول قرآن نے بتایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اصول ختم ہو جاتا ہے یہاں پر. اول خدا تھا، آخر میں اب خدا نہیں ہے، ظاہر میں خدا ہے لیکن باطن میں خدا نہیں ہے. اس نقطے کو بہت اہم ہے اسے درک کرنے کی، کہ اس کا سفر اللہ سے شروع ہو اور اللہ تک. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، من اللہ الى اللہ، من اللہ الى اللہ، اللہ سے اللہ تک، اللہ سے شروع ہو اور اللہ تک پہنچے. اب دیکھیں، کائنات کی ہر مخلوق، ہر ذرہ کس نے خلق کیا؟ اللہ نے. کہاں جائے گا یہ؟ اللہ کی طرف. یہ نابود ہوگا کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف، ضم ہو جائے گا ذات خدا میں. یہ تکوینی سفر ہر ذرے کا ہے، لیکن انسان کا تشریح سفر ہے. انسان کو اللہ سے شروع کرنا ہے اور اللہ تک خود پہنچنا ہے، خود بخود نہیں پہنچے گا، وہ خود نہیں پہنچے گا، اسے خود یہ سفر کرنا ہے، آٹومیٹک نہیں ہوگا یہ. اسے شروع اللہ سے کرنا ہے اور وہی پہنچ، من اللہ الى اللہ، یہ اول و آخرین ہے. یعنی اس کے بیچ میں بھی اللہ ہونا ہے. غیر اللہ کا کہیں تصور نہیں ہے، غیر اللہ کہیں بیچ میں نہیں آ سکتا، کہیں نہیں، نہ ابتدا میں نہ آخر میں، نہ فائل ہوگا، نہ مقصد ہوگا، اور نہ وسیلہ ہوگا غیر اللہ. یعنی اس طرح سے رنگ چڑھا ہونا چاہیے اس پر. یہ بہت اہم باتیں ہیں. یہ بہت سی تحریکیں چلی، کربلا کے بعد بہت سی تحریکیں چلی، وہی بنی امیہ کے خلاف تحریکیں تھیں، فیل ہو گئی ساری. آپ دیکھیں کربلا کے بعد 100 سال بنی امیہ نے حکومت کی ہے. یہ نہیں تھا کہ کربلا کا واقعہ ختم ہوا، دوسرے دن بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا. تحریکیں کیوں فیل ہوتی ہیں، کیوں ناکامیاب ہو جاتی ہیں؟ یہی وجہ ہے اصل اس کی، کہ خدا کے محور سے ہٹ جاتی ہے. صرف زبان پر رہتا ہے اللہ اللہ، زبان پہ اللہ اللہ ہے، لیکن عمل میں رنگ اس پر خدا پرستی کا نہیں ہے. یعنی یہ قانون بن جائے انسان کا کہ اول خدا آخر خدا، ہر کے سر نہ ہر کے سر تراشد، کلندری نہ دانت. فارسی کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی جو سر منڈوا لے وہ کلندر نہیں ہوتا، ہر جو سر منڈوا لے وہ پیر نہیں ہوتا. ہر کسی کی زبان پہ اللہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الہی کام ہے. اور ہم دھوکے میں آتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے اس کی اللہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الہی کام ہے. اور ہم دھوکے میں آتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے اس کی آنکھوں میں، اکثریت کی عقل جو ہے آنکھوں میں ان کی، وہ دھوکے میں آتے ہیں دیکھ کر، یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، علی بھی ہے صحابی، علی بھی سامنے ہے، ایک طرف زوجہ رسول ہے ایک طرف علی ہے، یہ دھوکے میں آ جاتے، سب ایک جیسے تو ہے، کیا مشکل ہے نا. یہ دیکھے محور کیا ہے، کون کس کو محور بنا کر، محرک کیا ہے، مقصد کیا ہے، کون سی چیز انسان کو میدان عمل میں لے کر کے آئی ہے اور کس طرف اس کو پہنچنا ہے، یہ دیکھنا ہے انسان کو. کل بیان فرمایا تھا میں نے کہ خدا محوری کی علامتیں کیا ہے. پہلی علامت کل میں نے بیان فرمائی تھی، وہ بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی اس پر گفتگو، کہ کیسے پتا چلے کہ خدا محور ہے یا نہیں انسان، اور اس کا عمل اور اس کی تحریک کیسے پتا چلے. اس کی پہلی علامت کیا بتائی تھی کہ تکلیف، وظیفہ. خدا محور کام، خدا محور عمل، وہ صرف ساری کوشش اس کی فرائض کے انجام دینے پر ہوتی ہے، کہ میں اپنا فریضہ انجام دوں بس، اور کچھ نہیں، ساری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے. اب آپ دوسری سائنسز کو دیکھیں، دوسرے مکتب کو دیکھیں. کل بھی کہا تھا میں نے کہ ہیومنزم میں انسانی محور جہاں ہوتا ہے وہاں پر فرائض، ذمہ داری ثانوی ہوتی ہے، سیکنڈری ہوتی ہے، اصل نتیجہ ہوتا ہے کسی طرح سے نتیجہ حاصل ہو، نتیجہ ملے کسی بھی طریقے سے. ذمہ داری نہیں دیکھی جاتی کس کی ذمہ داری تھی، کس نے ادا کیا نہیں کیا، نتیجہ حاصل ہو جائے، یہ ہیومنزم میں ہوتا ہے. لیکن دین میں اس طرح سے نہیں ہے، خدا محوری تحریکوں میں یہ نہیں ہوتا. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے فرانس میں جب تھے، انٹرویو کیا کسی نے آ کے ان سے، امام سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں گے؟ کنا میدونم، کہ نہیں پتا مجھے. آپ کو لگتا ہے کہ انقلاب آ جائے گا؟ کنا میدونم، نہیں پتا مجھے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہ چلا جائے گا؟ کہ نمی دونا نہیں معلوم مجھے. آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو یقین ہے کہ حکومت اسلامی آئے گی؟ کہ نمی دونا نہیں پتا. پھر آپ کو پتا کیا ہے؟ کہ مجھے صرف یہی پتا, امام کا جو جملہ ہے وہ یہی تھا کہ من فقط مکلف فرائض ہستا ہوں, میرا کام صرف فرائض کو انجام دینا ہے, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا. نبی تو نہیں پتا. امام حسین سے بھی یہی پوچھتے تھے کیا ہوگا؟ جو ہوگا ہوگا, مجھے صرف میرے فرائض کو انجام دینا ہے, میرا فریضہ کیا ہے. یہ علامت ہے خدا مہوری کی, کہ نہ نتیجے سے مایوس ہوتا ہے, نہ وسائل کی کمی سے مایوس ہوتا ہے, صرف یہ دیکھتا ہے میرا فریضہ کیا ہے, میں نے کیا کام کرنا ہے. یہ آج پاکستان میں خاص کر کے یہ ایک بحث ڈیجیٹل میڈیا جو ہمارے پاس ایک مشغلہ ہے اس وقت, مشغلہ ہے یہ واٹس ایپ فیس بک, یہ صرف ان کے لیے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کسی طرح سے اپنی دینداری کا اظہار کرنا, یہ مشغلے ہیں سارے. اس میں کوئی ایک تو دشمن کا میڈیا ہے, اسی میڈیا سے بیٹھ کر کے ہم دشمن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اپنا بنائے میڈیا, اپنے کام کرے, اپنے کنٹرول میں ہو, یہ اہم فرائض میں سے ہمارے لیے کہ ہم اپنا سیٹ اپ بنائیں. ہر چیز دشمن کی محتاج ہے, ہم ہر چیز انہی سے لے کے ان سے جنگ کرنا ہے, نہیں ہو سکتا اس طرح سے. بہرحال یہ چلتا ہے, انٹرنیٹ پر بھی بہت بحث چلتی ہے, پاکستان میں بھی بحث چلتی ہے اس بات پر کہ جی پاکستان میں نظام اسلامی حکومت ولایت فقیہ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی, یہ نظام بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا. اکثریت جو ہے ہماری یہاں خواص کی اکثریت, میں عوام کی نہیں بات کر رہا ہوں, خواص کی اکثریت, علماء کی اکثریت اس بات پر پوری طرح سے مائل ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ کام. جی ہمیں الیکشن میں جانا ہے, الیکشن لڑنا ہے, ووٹ ڈالنے, پارٹیوں کا حصہ بننا ہے, کیونکہ نظام تو نہیں بدل سکتا, جو نظام ہے اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں, اسی میں ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن ایک طرف استاد محترم کی جو نہضت ہے اس کی جہت یہی ہے کہ نہ نظام قابل قبول نہیں ہے, اصل حل مشکلات کا اسی وقت ہے جب نظام بدلے گا. یہاں سے نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں, بھلے نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم ہمیں اپنے فرائض کو انجام دینا ہے. اس کام کو ہونے کے لیے جو پروسیس ہے, جو ہمیں کرنا ہے, ہم صرف ان فرائض کو انجام دیں بس, آگے اللہ کی مرضی ہوگا نہیں ہوگا, آخر میں تو ہوگا نا. امام زمانہ جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں نا. پارٹی کا حصہ بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. الائنس کریں گے؟ نہیں کریں گے. امام زمانہ تو سارے شیعہ اس بات کے اوپر کانے ہیں بالکل کہ امام زمانہ کی اپنی حکومت ہوگی, منتظر بھی ہے کہ سونا چاندی منو سلوا سب کچھ ملے گا. آخر میں تو ہونا ہے نا, یہ بات کا تو یقین ہے نا. جب پتا ہے, خدا کا وعدہ ہے کہ یہ ہوگا, تو محرک بھی اللہ کو بنائے اور صرف فرائض انجام دے. جس کا کام ہے وہ نتیجے تک پہنچا دے گا. یہ خدا محوری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. فرائض کیا ہے؟ کہ آپ امت بناؤ, آگے خدا کا کام ہے کہ وہ امام کو بھیجے گا یا امام کے آنے سے پہلے نظام بدل دے گا. آپ امت سازی کرو, امت بناؤ اور بھرپور توانائی کے ساتھ بناؤ, فرائض کو انجام دو. اپنے فرائض کو انجام دینا علامت ہے خدا محوری کی, کہ یہ تحریک خدا محوری پر ہے, کہ اس کا محور جو ہے وہ ذات خدا ہے. ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں لوگ وہ اکثر للی پٹ کی طرح ہے. للی پٹ پڑھتے ہوں گے, بچپن میں کہانی پڑھی ہے نا للی پٹ کی, وہ چھوٹے چھوٹے انگلی جتنی مخلوق تھی وہ. ایک شخص ہے گلیور نام کا, وہ پہنچ جاتا ہے دریا میں کہیں ایک ایسے جزیرے پہ پہنچ جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے اتنے انگوش جتنے لوگ ہوتے ہیں, لیلی پوٹ. وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں کسی طرح سے, اس کو رسیوں میں باندھتے ہیں اس کو. اب وہ ساری میٹنگ کرتے ہیں وہاں پر کہ ہم اس کو کیسے قابو کریں گے, اتنی بڑی مخلوق آ گئی ہے, کیسے قابو کیسے کریں اس کو. اب ہر کوئی اپنی سجیشن دیتا ہے کہ ایسے کریں, اس کو پکڑ لیں, اس کو یہ کر لیں. اس میں ایک ہوتا ہے چھوٹا سا بونا اتنا, ہر کوئی جو تجویز دیتا ہے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ, کوئی بھی بات کرے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے للی پٹ موجود ہے. کوئی بات کرے نظام کی, انقلاب کی, امت سازی کی, ولایت کی, جی نہیں ہو سکتا. منفی سوچ, نیگیٹو سوچ. جہاں خدا محوری ہو وہاں منفی سوچ نہیں ہوتی, وہاں صرف دیکھے میں اپنا فرائض انجام دوں, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا خدا جانتا ہے, اللہ کو پتا. اور دیکھ لیا آپ نے کتنا کچھ ہو گیا, اب میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا. دوسری علامت, ابھی دوسری علامت کی طرف چلتے ہیں, کہ دوسری علامت اسی سے مربوط ہے. آگے خدا محوری کی دوسری علامت کیا ہے؟ خدا پرست انسان کامیابی اور ناکامی کے پیچھے نہیں ہوتا. کبھی کبھی اس کا معیار کام کا یہ نہیں ہوتا کہ رزلٹ کیا نکلے گا. وہ کیلکولیشن بھی نہیں کرتا, حساب بھی نہیں کرتا کہ رزلٹ کیا نکلے گا. غیر خدا محور, خود پرست یا خدا محور نہ ہو, وہ زبان پہ تو اللہ اللہ کرتا ہے لیکن بار بار یہ کہے گا جی یہ کام نہیں ہوا, اس کی وجہ یہ تھی, یا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عوامل موجود ہیں, یہ امور, ان کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. اس کی سوچ ہمیشہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ یہ نتیجہ نہیں حاصل کر سکتے ہم, کامیاب نہیں ہو سکتے ہم, کیونکہ اس کی یہ وجوہات نکال کے بتا دے کہ نہیں ہو سکتا یہ کام. یہ خدا محوری نہیں ہے. خدا محور انسان کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتا. اگر ذمہ داری جیسی ادا کرنی ہے, خدا کی سنن ہے کہ جیسی ذمہ داری ادا کرنا ہے ویسی ذمہ داری اگر ادا کی ہے تو خدا حتماً نتیجہ بھی دے گا. ممکن ہے آپ کی زندگی میں نہیں دے گا. کتنے ایسے درخت ہیں جس کا بیج آج آپ ڈالتے ہیں 20 سال کے بعد پھل نکلتا ہے. آم کا درخت اسی طرح سے, کھجور کا درخت 9 سال 10 سال کے بعد پھل دیتا ہے اپنے. لیکن اس کا مطلب جو آم کے باغ لگاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں بیج ڈالنا کہ 20 سال کے بعد اس کا پھل ثمر نکلے گا. کرتے ہیں یہ کام. خدا محور انسان اسی طرح سے ہوتا ہے. وہ بیج ڈالتا ہے اپنا فریضہ سمجھ کے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ نکلے گا نہیں نکلے گا, ثمر آئے گا نہیں آئے گا. یہ خط جو ابا عبداللہ نے بنی ہاشم کو لکھا مدینے میں کہ جو میرے ساتھ آ گیا وہ کامیاب ہے, ایک جملہ, لیکن بہت عرفانی جملہ ہے ابا عبداللہ کا. یہ وہاں فکر یہ تھی مدینے میں کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے, یہ سارے مارے جائیں گے, کیونکہ بنی امیہ کا اتنا بڑا لشکر جس نے امیر المومنین کو مکر سے صفین میں شکست دے دی, جس نے علی کو شہید کیا, جس نے امام حسن کو شکست دے دی, اب ابا عبداللہ بچوں کو, عورتوں کو, چند افراد کو لے کے مدینے سے نکل رہے ہیں اور وہ بھی کوفی, وہاں پر پھر مکے میں کوفی بلا رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے بہت سے بیٹھ گئے مدینے میں کہ نہیں کامیاب نہیں ہو سکتی. ابا عبداللہ نے کیا کہا؟ جو میرے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہے. یعنی تمہارا فریضہ ہے آنا, صرف تم آ گئے یہ تمہاری کامیابی ہے. کامیابی کا معیار بدلو اپنا. کامیابی فرائض کی ادائیگی میں ہے, کامیابی نتیجے کے حصول میں نہیں ہے. دیکھیں کربلا میں ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین کامیاب ہو گئے کربلا میں. خود اپنے آپ سے پوچھیں, اگر کوئی آپ کو ایک بحث میں بٹھا دے کہیں پر, انٹرنیٹ پہ بحث ہو, جو نہیں مانتا ہو کربلا کو, آپ سے بحث کرے کہ جی ثابت کرو امام حسین کیسے کامیاب ہو گئے, کرو ثابت, شب عاشور یا ثابت کرے امام حسین کیسے کامیاب ہوئے, کیسے کامیاب ہوئے ابا عبداللہ؟ یزید مارا نہیں گیا, بنی امیہ کی حکومت 100 سال تک باقی رہی، سارے کے سارے شہید ہو گئے کربلا میں، امامت لوٹی نہیں، اس کے بعد سے کبھی امام کو حکومت نہیں ملی، دین اپنے محور ولایت پر لوٹا نہیں، تو کیسے امام حسین کامیاب ہو گئے؟ صرف یہ کامیابی ہے کہ 1400 سال سے لوگ امام حسین کو 10 محرم کو یاد کرتے ہیں، یہ کامیابی ہے؟ تو بہت سی شخصیتیں جن کے اینیول ڈے منائے جاتے ہیں، صرف یہ کامیابی ہے کہ سارے شیعہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں ماتم کرتے ہیں، یہ کامیابی ہے صرف؟ کیسے ابا عبداللہ کامیاب ہوئے کربلا کی جنگ میں؟ نہیں پتا ہے، ہمیں خود اس کا جواب نہیں پتا ہے، ہم نے صرف تلقین کر لی ہے، ورد کر لیا ہے کہ حسین کامیاب ہوئے، شہرا کے کلام میں ہم کو پڑھ کے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ حسین کامیاب ہو گئے، کیسے کامیاب ہوئے، کس باب میں کامیاب ہوئے؟ اگر پولیٹیکل باب میں دیکھیں، سیاسی باب میں، تو یزید کی حکومت نہیں بدلی، کامیابی نہیں ہے، پولیٹیکلی دیکھیں تو، جہادی باب میں جا کر دیکھیں تو جنگ میں سارے شہید ہو گئے، سارے مارے گئے، کامیابی نہیں ہے، تو کہاں کامیاب ہوئے امام حسین؟ کس باب میں؟ ادائیگی فرائض کے باب میں کامیاب ہوئے؟ یزید چاہتا تھا کہ حسین اپنے فرائض امامت کو بھی انجام نہ دے، بیعت کر کے خاموش بیٹھ جائے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ حسین مداخلت نہ کرے، اس لیے کہا اريد ان آمر بالمعروف انہون عن المنکر، حسین کی کامیابی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے، کہ یہ کام میں نے کر کے دکھایا، یہ کامیابی ہے، اور اس کامیابی کا ثمر 1400 سال بعد نکل کر کے آیا کہ ایک اور نہضت چلی، اسی حسینی روش پر اسے کامیابی مل گئی، اس طرح سے ہوتا ہے، یہ حسین کی کامیابی باب ادائیگی فرائض میں ہے، نہ نتیجے میں ہے، اگر نتیجے کو دیکھیں 61 ہجری میں یا اس کے بعد، آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی، یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ کیا کمال تھا ابا عبداللہ کا، فرائض کو انجام دیا، اور کیسے انجام دیا؟ خدا محوری پر انجام دیا، یہ نہیں ہے کہ فرار ہو گئے اور بیعت نہیں کی، ہدف یہ نہیں تھا حسین ابن علی کا کہ مجھے صرف بیعت نہیں کرنی ہے، عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت نہیں کی اس وقت، عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی، حتیٰ وہ بھی مارا گیا بعد میں، بیعت نہیں کی اس نے، بیعت نہ کرنا کامیابی نہیں تھی، فرائض کو انجام دینا کامیابی تھی، ہر کوئی چاروں سے مطالبہ کیا گیا، چاروں نے بیعت نہیں کی، لیکن 3 فرار ہو گئے بیعت سے، لیکن حسین ابن علی نے فرائض کو انجام دیا، یہ خدا محوری ہے، خدا محور تحریک اس طرح سے ہوتی ہے کہ فرائض کی ادا کرتے، فرائض کو بنا نتیجہ دیکھے ہوئے کہ کامیابی ہے یا نہیں ہے، اسی لیے حسین ابن علی نے کہا جو میرے ساتھ آئے گا، چل پڑے میرے ساتھ، جہاں میں جا رہا ہوں جان لے کامیابی اسی میں، پھر میں کوفہ پہنچ جاؤں، کربلا پہنچ جاؤں، کہیں بھی پہنچ جاؤں، کامیابی صرف اس میں ہے کہ میرے ساتھ آئے۔ آج بھی اس عصر میں بھی امت مسلمہ کے لیے کامیابی اسی راہ میں ہے جو حسین ابن علی نے بتائی، کہ تم اپنے فرائض کو انجام دو، یہ نہ دیکھو کہ سامنے کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قدرت ہے، کون ہے، کیا مشکلات ہے، کیا ہوگا، تم اپنے فرائض کو انجام دو، تم کامیاب ہو۔ آج بھی اسی طرح سے یہ راہ ہے جو حسین ابن علی نے کھول دی، یہ بتایا کہ تم اپنے معیارات کو بدلو، میتھمیٹیکل معیارات سے باہر نکلو۔ ہم دیکھیں ہمارے پروگرامز کی کامیابی کس میں ہوتی ہے، کتنے افراد آئے، ہم یہ کاؤنٹر لگاتے ہیں کتنے لوگ ہمارے پروگرام، یہ تو نہیں ہے۔ استاد کی ایک مثال ہے، میں بیان کو خود بیان فرماتے ہوں کہ ایک جگہ پروگرام تھا، ایک کسی اور شہر میں. وہاں پہنچے وہ پروگرام, کافی لوگ لوگوں نے شرکت کی بھرپور. اس کے بعد عموماً بیٹھتے ہیں لوگ, خاص کر کے میزبان جو ہوتے ہیں ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح سے پتا کرے کہ بھائی مولانا صاحب کو کیسا لگا ہمارا پروگرام, کامیاب تھا یا. پوچھا آغا صاحب سے کہ, آغا صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا رہا پروگرام آپ کے نزدیک, کیسا رہا, کامیاب رہا نہیں رہا؟ انہوں نے کہا بڑا کامیاب پروگرام تھا. کیسے کامیاب تھا؟ اتنی شرکت ہوئی لوگوں کی. آغا صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ پروگرام ٹوٹل فیلئر تھا, کامیاب نہیں تھا. کہا آپ نے 2 گھنٹہ تقریر کی, سارے نعرے لگے, ہزاروں لوگ آئے, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, کھانا بھی اچھا تھا, کیسے کہوں, کیسے آپ کہتے ہیں؟ کہ نہیں فیل تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ پروگرام میں جو آئے ہیں لوگ آپ کی محنت سے نہیں آئے, آپ لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے اس پروگرام کے لیے, یہ اپنے نتیجے تک پہنچ گیا لیکن آپ کی کوششوں سے نہیں پہنچا ہے, خود بخود آ گئے لوگ. کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخصیت آ رہی ہے اس لیے آ گئے سننے کے لیے, کچھ لوگ کھانے کے لیے آ گئے, کچھ کسی کے لیے آ گئے, آ گئے کسی طرح سے لوگ وہاں پر, لیکن آپ نے کوشش نہیں کی. آپ کی کوششیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا. یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا کہ لوگ آ گئے. ممکن ہے 10,000 لوگ آ جائے لیکن اگر آپ نے فرائض کو نہیں انجام دیا, کوشش نہیں کی, یہ کام فیل ہے. آپ کا فیل ہو گیا یہ کام. آپ نے کتنی کوشش کی یہ دیکھنا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ یہاں بیٹھے ہو, یہاں سے پشتبانی کریں, وہاں کے پروجیکٹس کو سپورٹ کریں جو کام ہو رہا ہے. کہتے جی نہیں ہو سکتا یہاں سے. بھلے ممکن ہے نہیں ہو سکتا, درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن کیا آپ نے اپنی طرف سے 100% کوشش کی ہے؟ یہ چیک کریں کہ میں نے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے, کوشش کی ہے میں نے پوری. اگر کوشش کی ہے اور نتیجہ نہیں نکلا ٹھیک ہے, لیکن اگر کوشش نہیں کی ہے, کوشش میں کمی ہے, تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے یہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ علامت ہے کہ کامیابی نتیجہ معیار نہیں ہے. خدا محوری میں نتیجہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. تحریکوں میں نتیجہ نہیں بتائے گا, الہی تحریکوں میں, کہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. ادائے فرائض کی بتائے گی. اگر آپ نتیجے کو دیکھیں تو کس نبی کو نتیجہ ملا ہے صحیح؟ حضرت نوح نے 1,000 سال کے اوپر تبلیغ کی, ایک چھوٹی سی کشتی بنائی, اس کے اندر بھی جگہ بھر نہیں پا رہی تھی, جانوروں کو بھرا اندر, بندے نہیں تھے نا. اللہ نے کہا آپ حیوان بھرے اندر, بندے تو نہیں ملتے نوح آپ کو. لیکن نوح اولو العزم نبی ہے, کامیاب نبی ہے حضرت نوح, کیونکہ 1,000 سال فرائض کو ادا کیا ہے. روایتوں میں کہتے ہیں نوح کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ بے ہوش خون میں گر جایا کرتے تھے, زمین پہ پڑے ہوتے, پھر اٹھتے, پھر کوشش کرتے. یہ کشتی بنانے کو تقریباً 150-200 سال لگے حضرت نوح کو, کہ جب بھی بناتے توڑ دیتے آ کر, پھر شروع ہو جاتے, پھر آ کر کے توڑتے, پھر شروع ہو جاتے. اگر یہ معیار ہم بنا لیں کہ نتیجہ کیا ملا, تو کچھ نہیں ملا. 1,000 سال کے بعد 80 افراد, کچھ بھی نہیں. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ حضرت نوح نے کیا کیا, تو کامیاب نبی ہے جس نے اتنی کوشش کی. وہ بقول علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ شعلہ ابراہیم را سوکتن کے بعد ایک نور محمدی پیدا شو. کئی 1,000 ابراہیم جیسے نبی جلے ہیں کوششوں میں, تو ایک نور محمدی پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت نوح کی کوشش کا نتیجہ اس وقت نہیں آپ کو نظر آتا, لیکن ابا عبداللہ کی زیارت نامے میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. یہ نوح کی کوشش کا نتیجہ ہے. یعنی ادائے کے فرائض کو کرنا نتیجے کو معیار نہیں بنانا. ہماری پوری کوشش نتائج کو معیار بنانے پر ہوتی ہے کہ نتیجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ایسا کریں گے تو لوگ آئیں گے، ویسا کریں گے تو لوگ آئیں گے، جھانسے دے کر کے لوگوں کو بلانا، یہ تحریک جھانسوں پر نہیں چلتی ہے کہ جی آپ آئیں یہاں پر ہم ڈرا کریں گے ایک لیپ ٹاپ ملے گا کسی کو، دیکھیں پھر کتنے لوگ آ جائیں گے، یہ جھانسے دے کر بلانا ہے، آپ صحیح کوشش کریں۔ ابا عبداللہ نے کوشش کی، صرف وظائف کو انجام دیا، فرائض کو انجام دیا، نتیجے کی پرواہ کیے بنا۔ امام خمینی کا جملہ ہے، در نہضت ما شکست راہ نہ دارد، کہ میری نہضت میں شکست ناکامی کی جگہ ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ میری نہضت ناکامیاب ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ میں صرف مکلف ہوں اپنے فرائض کو انجام دینے کا، میرے ہاتھ میں نتیجہ ہے ہی نہیں تو میں کیسے کہوں کہ مجھے شکست ملے گی؟ ممکن نہیں ہے کہ یہ نہضت فیل ہو جائے، کیونکہ اس کا محور خدا ہے اور میرا کام صرف فرائض کی ادائیگی ہے۔ یہ مہم ہے یہاں پر۔ مواحد انسان، توحید پرست انسان صرف اللہ اللہ زبان سے کرنے سے نہیں بنتا، اس کے عمل میں یہ رنگ ہونا چاہیے خدا محوری کا، یہ اس کے عمل کا انداز ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنے چھوٹے سے پروگرام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ چلاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں سارے، بڑے پروگرام تو نہیں ہے یہ، کتنے محاسبت کرتے ہیں، کتنے کیلکولیشن کرتے ہیں، کتنا دماغ لگاتے ہیں، یہ کیسے کامیاب ہوگا، کیا ہوگا، کیا کریں کہ لوگ آ جائے، کیا کریں کہ لوگ راضی ہو جائے، نہ صرف کوشش کریں اپنی صحیح جہد پر فرائض کو انجام دیں، چاہے 10 افراد کیوں نہ آئے، مشکل نہیں ہے، چاہے 10 کیوں نہ آئے، آپ کی کوشش 10,000 لوگوں کو لانے کی ہونی چاہیے، پھر چاہے 10 کیوں نہ آئے۔ کوشش نہیں کرتے، کوشش کیا ہوتی ہے؟ جناب سیدہ سے پوچھے کوشش کیا ہوتی ہے، ہر در پہ جا کر دستک دی، ہر در پہ کہ بتاؤ غدیر کے میدان میں تھے یا نہیں تھے، یہ کوشش ہے، یہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ پتا تھا جناب سیدہ کو کوئی نہیں آئے گا باہر، کرتے ہیں ہم یہ کام اپنی تحریکوں میں کہ ہر در پہ جا کر دستک دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں واٹس ایپ پر براڈ کاسٹ کر دینے سے کام پورا ہو گیا، یہ فرائض سارے ڈیجیٹلی انجام دے دیں تو خدا بھی آپ کو ڈیجیٹل جنت دے گا بعد میں، پھر جنت کی تصویر دکھا دے گا، یہ جنت ہے، یہ ڈسپلے پکچر آپ کا لگا دے گا، جہنم میں بٹھا کے اوپر کے جنت کا فوٹو لگا دیا ہے، ہاں جیسی کوشش کرو گے ویسا ہی نتیجہ اللہ نے بھی آپ کو دینا ہے، سارے کام ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہو، میدان میں آئے، میدان میں وظائف کو انجام دے، فرائض کو انجام دے، وظیفے کو انجام دے، یہ کام کرے، نتیجہ تو کئی طریقے سے آ سکتا ہے، بنا کوشش کے بھی نتیجہ مل سکتا ہے کسی اور وجہ سے، میں نے کہا نا کوئی اچھے انعامات رکھے، دیکھے کتنے لوگ آ جائیں گے، نتیجہ مل گیا آپ کو، اٹریکشن بڑھائیں، جیسا بڑھانا ہے بڑھائیں اٹریکشن، اٹریکشن کے لیے کام نہ کرے، کہا نا وسیلہ واسطہ بھی خدا ہونا چاہیے، وسائل بھی بیچ میں خدا ہونے چاہیے، الہی وسائل ہونا چاہیے، غیر الہی وسائل سے مقصد تک نہیں پہنچانا ہے کسی کو۔ یہ بھی میں ایک اور تھوڑا سا اسی سے متعلق موضوع چھیڑوں میں یہاں پر، یہ ابھی شب عاشور ہے، کل عاشور ہے، ایک ہمارے یہاں سسٹم ہے رسومات کا، یہ رسومات کیوں ہوتی ہے، کیوں کرتے ہیں یہ رسومات؟ یہ رسومات ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کربلا تک عزاداری تک لانے کے لیے، اگر تو یہ ذریعہ الہی روش پر ہے تو درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر غیر الہی روش پر ہے تو یہ قبول نہیں ہے، یہ خدا محوری سے ہٹ گیا۔ مثال کے طور پر ہم شبی بناتے ہیں، علم، تابوت، ذوالجنا، یہ کیا ہے؟ شبی ہے، شبی کسے کہتے ہیں؟ شبی یعنی کاپی، انگلش میں ترجمہ کرے تو کاپی. شبی کے لیے ہمیشہ ایک اصل ہوتا ہے پیچھے، ایک اصل ہوتا ہے اس کی کاپی ہوتی ہے. کیوں بناتے ہیں کاپی؟ تاکہ کاپی کو دیکھ کر کے انسان اصل تک پہنچے. ایسے ہی ہے نا، آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ کوئی فوت ہو گیا، یا بچہ آپ کا باہر پڑھنا چلا گیا کہیں، آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی فوٹو لگاتے ہو گھر میں، تاکہ اس کو دیکھ کر کے اس کی یاد آتی ہے بچے کی، وہاں تک پہنچتا ہے انسان. گھر میں کربلا کی تصویر لگاتے ہیں، حرم کی تصویر لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب بھی دیکھے تو حسین ابن علی یاد آئے. انسان دو طرح کے ہیں، وہ انسان ہے جو محسوساتی دنیا کے اسیر ہے، جن کو حس چاہیے، حس. اکثریت اسی طرح سے، اکثریت جب تک کوئی چیز کو محسوس نہ کرے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. حس چاہیے اسے، فیلنگ چاہیے، ٹچ چاہیے. یہی جو حضرت موسیٰ جب ندی کو، نیل کو کراس کیا تو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں پر کچھ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، بت بنائے ہوئے تھے. بنی اسرائیل نے موسیٰ سے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے خدا کو چھوڑتے ہیں، ہمیں یہ خدا چاہیے. نہ، موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے خدا کو بھی اسی شکل میں لے آؤ. کیوں؟ کہ ہم اسے محسوس کر سکے. یہ تمہارا خدا کیسا خدا ہے نا، نظر نہیں آتا. یہ آپ کو اوپر بلاتا ہے پہاڑ پہ، پرائیویٹ میں میٹنگ کرتا ہے، نیچے کچھ لے آتے ہو، ڈنڈے لگاتے ہو، ہمیں کیا ہو، جنگ کروا کر. یہ تو نہیں قابل قبول ہے ہمارے لیے، ہمیں محسوس ہونا چاہیے. اکثریت محسوسات کی دنیا میں ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہے وہ معقولیات کی دنیا میں ہے. انسان کو محسوسیات کی دنیا سے نکل کر معقولیات کی دنیا میں جانا ہے، عالم ملک سے ملکوت کی طرف جانا ہے، اسے ظاہر سے باطن کی طرف جانا ہے. لیکن بہرحال ہر انسان پہنچ نہیں سکتا، اسی لیے اسے محسوسات چاہیے، کوئی ایسی چیز چاہیے جسے دیکھ کر وہ حقیقت تک پہنچ سکے، جسے لمس کر کے وہ حقیقت تک پہنچ سکے. شبی اس لیے ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر انسان، اس کا ذہن، اس کا قلب اس حقیقت تک پہنچے. اسے دیکھے تو وہاں تک وہ پہنچ جائے. جیسے ابھی آج فلمیں بنتی ہیں، بہت سی فلمیں بنی. حضرت یوسف پر فلم بنی، اصحاب کہف پر فلم بنی، حضرت علی پر فلم بنی، امام حسن پر سیریل بنی. کیوں بنی یہ سیریل؟ اس میں کیا دکھایا گیا؟ وہی چیز جو کتاب میں لکھی ہے تاریخ، اسے فلمایا گیا تاکہ انسان آسانی سے حقیقت تک پہنچے. اس لیے ہوتا ہے کہ انسان پڑھ کے شاید حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اس کو اس طرح سے دکھائی جائے، پیش کی جائے کہ وہ حقیقت تک پہنچ جائے. وہاں پر شبی جو بناتے ہیں ہم، حرام نہیں یہ بنانا، اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے شبی ویسی ہونا چاہیے جیسا اصل ہے، علم ویسا ہو جیسا کربلا میں تھا، زلجنا ویسا ہو جیسا کربلا میں تھا، جو چیز تھی اس کی کاپی ہونا چاہیے، تو انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتا ہے. دوسرا، اگر یہ شبی منظر جو بھی ہے اسے دیکھ کر وہاں رک جائے، آگے نہ بڑھے، اسی کے اطراف پھرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ وسیلہ ہدف بن گیا، وسیلہ ہدف بن گیا. وسیلے کا کام تھا ہدف تک پہنچانا. آپ گاڑی میں آئے مجلس سننے کے لیے، بجائے اس کے گاڑی سے اترے گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے. آپ کیوں آئے تھے؟ کوئی آپ سے پوچھے یا ایک گھنٹہ کیوں آئے تھے آپ؟ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے، وہی بیٹھ گئے، مجلس میں نہیں آیا. وسیلے کو آپ نے چھوڑا نہیں، واسطہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا تو انسان مقصد تک پہنچے گا. مشکل رسومات میں یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ کے واسطے ہدف بن گئے، ہم رک گئے اسی پر آ کر، آگے نہیں بڑھے. علم کو دیکھا لیکن علم کو دیکھ کر وہ ہاتھ وہ بازو نہیں یاد آئے جن ہاتھوں میں علم تھا. وہ علم کس لیے کربلا پہنچا تھا یہ یاد نہیں آیا، وہ علم کس کے مقابلے میں تھا وہاں تک نہیں پہنچے. اگر پہنچتے تو آج ہم بھی علم لے کر طاغوت کے مقابلے میں ہوتے. ہم اسی کے اسیر ہو گئے، محسوسات کے اسیر ہو گئے، اسی کے اطراف رک گئے، ہم وہی پہ گردش کرنے لگے کہ یہی ہدف ہے ہمارا، اسی میں ثواب ہے، اسی میں اجر ہے. نہ، یہ تو آپ کو آگے پہنچانے کے لیے ایک سہولت تھی، ایک وسیلہ تھا کہ آپ آگے حقائق تک آسانی سے پہنچے، سہولت تھی آپ کے لیے. لیکن سہولت کو، وسیلے کو آپ نے ہدف بنا دیا. یہ ہوتا ہے، محور بدل جاتا ہے. کربلا تک پہنچنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ اسی پہ رک جائے. پھر ہوتا کیا، اگر یہ چیز نہ ہو کہیں پر تو ہم سمجھتے ہیں عزاداری کامیاب نہیں ہوئی. کامیابی کا معیار رسومات بن جاتی ہے، رسوماتیں ہو جاتی ہیں کامیابی کا معیار. کہ جہاں رسومات نہ ہو وہاں لوگ آنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہاں تو رسومات نہیں ہوتی ہے، یہ کیا چکر ہے یہاں، یہ تو عزاداری نہیں ہے. ان چیزوں کو عبور کرنا ہے کہ حقائق تک پہنچے انسان. خدا حقیقت ہے، اللہ کی ذات حقیقت ہے، وہاں تک پہنچے. کربلا ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو درک کرے انسان، نہ وسائل تک رہے، نہ وہ کام کرے جو معرفت کے بنا ہو. ملنگیت کہتے ہی اسی کو ہے. ملنگ کون ہے؟ ملنگ وہ ہے جو محبت رکھتا ہے لیکن معرفت نہیں رکھتا. محبت ہے اس کی لیکن معرفت نہیں ہے، کبھی حقیقت تک نہیں پہنچتا، کبھی وہاں تک نہیں پہنچتا. کم از کم اہل معرفت کے اندر ملنگیت نہیں ہونی چاہیے، ہر کام معرفت والا ہو کہ حقیقت تک پہنچے، حقائق تک پہنچے. وہ چیز هو الاول والآخر، جو میرا محرک ہے کربلا میں آنے کا، وہی مقصد بھی ہونا چاہیے، نہ کہ بیچ میں راستہ بدل جائے، ہائی جیک ہو جائے بیچ میں، یہ کام نہیں ہونے چاہیے. یہ اہم ہے، یہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں. یعنی نتیجے کی طرف نہ جائے انسان، کہ کامیابی کے معیارات کو نہ ڈھونڈے کہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ مبلغ کامیاب نہیں ہے جو اگر 1000 افراد ہو تو اپنا پیغام پہنچائے، وہ مبلغ کامیاب ہے چاہے ایک کیوں نہ بیٹھا ہو وہی پیغام پہنچائے، اس کے پیغام میں کمی نہ آئے، اسی بات کو کر کے جائے. تیسری علامت خدا محوری کی جو تحریکوں میں ہونی چاہیے، کہ انسان مسئولیت پذیر ہو. اسے کیا مراد ہے مسئولیت پذیر ہو؟ یعنی مسئولیت کے پیچھے بھاگے، ذمہ داری کے پیچھے بھاگے. اکثر ہوتا یہ ہے انسان کی زندگی میں کہ ہم ہر ایک کو اپنے لیے ٹول سمجھتے ہیں، کہ ہر کوئی میرے لیے وسیلہ ہے، ٹول ہے، کسی طرح سے مجھے میرے مقصد تک پہنچا دے. ہر ایک کو ٹول سمجھتے ہیں، کس کو میں کس طرح سے یوز کروں، ہے نا؟ دنیا میں اسی طرح سے ہمارے امور، انسان ہر دوسرے انسان سے سوچتا ہے اس سے میرا کیا کام نکلے گا. کسی سے ریلیشن شپ بناتا ہے تو دیکھتا ہے یہ میرے کام کا بندہ ہے یا نہیں ہے. جو کام کا ہوگا فوراً کہے گا اگر صاحب جناب کا کارڈ دینا مجھے، وزٹنگ کارڈ لے کے رکھ لیتے ہیں. ہر ایک کا کارڈ، جس سے پتہ چلتا ہے یہ میری فیلڈ کا، یہ مجھے بزنس دے گا، یہ میرا اقامت لگا سکتا ہے، یہ فلا کر سکتا ہے، اس کا کارڈ لے کے فوراً رکھ دے کہ اس سے ہم نے رابطہ کرنا ہے. ہر ایک کو ٹول بنانا، وسیلہ بنانا. مسئولیت پذیری میں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہر کوئی ٹول ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہ وسائل دیے میری ہدایت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ یہ ٹولز ہیں جن کو میں اپنی طرف لے کر کے آؤں. یعنی استاد کوشش کرتا ہے کہ مبلغ کوشش کرے گا کہ میری مجلس میں ہزاروں لوگ آئیں تاکہ میری شخصیت چمکے. یہ کیا کیا اس نے؟ اس نے ٹول بنایا ہے ہر ایک کو کہ ان کی وجہ سے میری شخصیت بنے. یہ ٹول ہے سارے. خدا محوری میں یہ نہیں ہوتا کبھی کہ لوگوں سے کسی اور سے اپنی شخصیت کو چمکانا. تحریکیں جن ناموں پہ شروع ہوتی ہے ان ناموں کو چمکانے کے لیے ہم ہر ایک کو سوچتے کوئی ٹول بن جائے کسی طرح سے. وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ کوئی کام کرتے ہیں پاکستان میں تو ایک آج کل ایک ٹرینڈ ہے نا انقلابیوں میں کہ جی آغا صاحب استاد نے تائید کی ہے نہیں کی ہے اس کام کی، یہ چیک کرتے ہیں. استاد کی تائید ہو یعنی چمک گیا ہمارا کام. اگر آپ کا کام صحیح ہے، محرک اللہ ہے، مقصد اللہ ہے تو کریں. کیوں ڈھونڈتے ہو کہ تائید کیے یا نہیں کیے؟ شخصیت کو استعمال کرنا چمکانے کے لیے ہر ایک کو استعمال کرتے ہیں، کسی طرح سے میری شخصیت چمک جائے. ایران جاتے ہیں اکثر لوگ زیارت پر، کسی ایرانی سے ملیں گے پہلے کہیں گے جی میں بھی ولایت فقیہ کا ماننے والا ہوں، ہم بھی امام خمینی کے پیروکار ہیں. یہ کیا؟ یہ بتانا، ٹول بنانا. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں بہت سے جو نہیں ہیں پیروکار، وہاں بہت سے جو مخالف ہیں. مسئولیت پذیر انسان کبھی اس سوچ سے نہیں دیکھتا کہ میں دوسروں کو ٹول بناؤں کسی طرح، کوئی میرے کام آئے، کام نہیں آئے گا، کس سے کام لینا ہے، کس سے کام. انتھک وہ لگا ہوتا ہے کہ میں مسئولیت کے پیچھے جاؤں، دیکھو کس کونے میں کہاں پر میری ذمہ داری بنتی ہے، میں کروں اس کام کو، اس کو انجام دوں میں. مسئولیت یعنی اکاؤنٹیبل پرسن، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بناتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھے انجام دینا ہے اس کام کو. ہم اکاؤنٹیبل نہیں بنتے، ہم راستہ ڈھونڈتے بھاگنے کا، بھاگنے کے راستے ڈھونڈتے، کام چوری کے راستے ڈھونڈتے، سستی کے راستے ڈھونڈتے. یہ ایک علامت ہے جہاں سستی، کام چوری، نکلنے کے راستے ہو، جان لے کہ یہ خدا محور نہیں ہے انسان. وہ ایک کہانی ہے نا پڑھتے ہوں گے بچپن میں سکولوں میں، ایک گدا تھا کھر، اس کی پیٹ پہ ہمیشہ اس کا مالک جو ہے نمک ڈال کر کے بوجھ اس کو لے جایا کرتا تھا. وہ بڑا تھک جاتا تھا، وہ سست تھا گدا، سست ہے، اس کو ڈنڈا لگاتا تھا وہ چلتا تھا. ہمارے یہاں بھی تحریکیں ڈنڈوں پر چلتی ہے نا، ڈنڈے لگا لگا کر کے کام کرانا ہے. جہاں یہ سوالات اٹھتے نا تحریکوں میں، جان لے مسئلہ ہے کہ فلاں شخص کام نہیں کرتا، اس سے کہا تھا اس نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، جان لے یہاں مسئولیت پذیری نہیں ہے، یعنی خدا محوری نہیں ہے. یہاں ابھی آپ نے تیار نہیں کیا اپنی ٹیم کو اس کے لیے، یہ ٹیم میں کمی ہے، تیاری نہیں ہوئی ہے، خدا محور نہیں ہے یہ. یہ گدا اسی طرح سے تھا، یہ بڑا سست تھا، اس کو ڈنڈا لگا لگا کر کے چلتا تھا. ایک دن اس کو ایک اونٹ مل گیا راستے میں، اونٹ سے اس نے شکایت کی، ایک بڑی تنظیم مل گئی اس کو کہ جی یہ بڑی مشکل آ گئی، روز مجھ پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، میں اٹھانا نہیں چاہتا، کوئی اس کا راستہ دکھائے مجھے. اس نے کہا کیا لے کے جاتے ہو تم؟ کہا نمک. کہا راستے میں کچھ آتی ہے، دریا آتا ہے کوئی؟ کہاں دریا آتا ہے. کہا جب دریا آئے تو اس میں بیٹھ جانا آپ. کہ بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ کہا بیٹھنے سے نمک پگھل جائے گا، بوجھ کم ہو جائے گا، آسانی سے چلے جاؤ گے. ایک گدھے نے یہی کام کیا، دریا آیا، بیٹھ گیا، نمک پگھل گیا، بالکل پانی ہو گیا، بوجھ ختم ہو گیا، یہ آگے نکل گیا. کام چور انسان اسی طرح سے ہوتے، ذمہ داری لے لیتے دکھانے کے لیے، لیکن راستے میں کوئی نہ کوئی ندی ڈھونڈتے جہاں پر اس ذمہ داری کو جا کر کے ڈال دے. اس کو کہیں پیمپلیٹ تقسیم کرنا ہے، وہ لے جائے گا راستے میں کرانے کی دکان پہ دے دے گا، بھائی اس میں چینی شکر لپیٹ کے دے دینا. یہ عملی دیکھا ہے میں نے، کمبھ میں عملی دیکھا ہے. پوسٹر کرانے کی دکان پہ چاکلیٹ لپیٹ کر اس میں دی جا رہی. پوچھا کس کو دیا تھا یہ؟ اس نے جا کر کرانے کی دکان پہ دے دی. یہ گدے ہے, یہ کھر ہے, جس کو ندی چاہیے بیچ میں. کہیں پر جا کر میں اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھے پر ڈال دوں, کہیں اسے ڈال دوں میں کسی طرح. لے لیا ہے ڈنڈے کے زور پر لیکن ادا نہیں کر سکتا. مسئولیت پذیر انسان اس طرح سے نہیں ہوتا, وہ لیتا ہی ہے ادائیگی کے لیے. اب ڈال دیتے ہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنے تھوڑا نام عزت کے لیے کام لے لیتے ہیں اپنے ذمے, لیکن پھر ڈھونڈتے ندی, بہانوں کی ندیاں ڈھونڈتے کہ فلاں وجہ سے نہیں ہوا, فلاں وجہ سے نہیں ہوا, یہ مشکل تھی, یہ مشکل تھی, ایسا تھا, ویسا تھا, دس بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ ندیاں ہیں جو ڈھونڈتے ہیں. لیکن خدا بھی چھوڑتا نہیں ہے بعض اوقات. اس گدے کے مالک کو معلوم پڑ گیا کہ یہ حرکت کرتا ہے, اب کا میں اس گدے کو سبق سکھاتا ہوں. خدا بھی کام چوروں کو سبق سکھاتا ہے. اس نے اگلے دن اس کے اوپر بجائے نمک کے کپاس, کاپوس روئی ہوتی ہے, یہ ڈال دی اس پر. خر ہے نا, اسے نہیں پتا کسی دن خدا ایسی ذمہ داری ڈالے گا. وہ جا کر کے ندی میں بیٹھ گیا. اب یہ کاٹن ہے, اس نے پانی کو چوس لیا اور ویٹ اس کا اور بڑھ گیا. اب گدا اٹھ بھی نہیں سکتا ہے وہاں سے, اب کھاتے رہے ڈنڈے کھاتے رہے. یہی ہوتا ہے. امیر المومنین پکارتے تھے, یہ کہتے تھے کبھی سردی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی کہتے آپ کھانا نہیں کھلاتے ہو. علی کہتے یہ اتنے اونٹ روز کاٹ کاٹ کر کھلاتا ہوں تم کو, اتنے لنگر چلاتا ہوں یہاں پر, پھر کہتے ہو کھانا نہیں ملتا. ذمہ داریوں کو یہاں وہاں ڈالتے تھے. لیکن خدا نے بھی کیا کیا, علی تو چلے گئے پکار پکار کے, لیکن ایسے حکمران دیے ان کو, حجاج جیسے ایسے ظالم دیے کہ پھر ان کو پتا چلا کہ ذمہ داریاں کیا ہوتی. ایسے کرتا ہے خدا قوموں کے ساتھ. جو قومیں مسئولیت پذیر نہیں ہوتی ہے, جو ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی ہے, ندیاں ڈھونڈتی ہیں ذمہ داریوں کو ڈالنے کے لیے, خدا ان کے اوپر ایسے بار ڈال دیتا ہے کہ اٹھ ہی نہیں سکتے. پھر وہ کبھی نہیں اٹھ سکتی پھر وہ قوم. یہی کام چوری اور سستی کا نظریہ ہے. روایت ہے, حدیث ہے کہ جو خدا محور نہیں ہوتے ان کے بارے میں حدیث ہے, جن کے اوپر الہی رنگ نہیں ہوتا ہے. روایت میں ہے, ائمہ فرماتے کہ ان کی ہر خطا, ہر معصیت, ہر گناہ کا سبب توحید میں نقائص کا ہونا ہے. یعنی انسان یہ محاسبہ کرے کہ مجھ سے جو خطا ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, میری توحید ناقص ہے. خدا محور انسان جو خطا کرتا ہے, وہ خدا اس کی خطا پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. وہ اگر گرتا ہے تو خدا اسے اٹھا لیتا ہے. ہوتی ہے, خدا محور انسان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں. زہیر ابن قین سے خطا ہوئی, حور سے خطا ہوئی, لیکن خدا نے اٹھا لیا ان کو کیونکہ یہ خدا محور تھے. یہ لوگ کنفیوژن میں آ گئے, پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جو خدا محور نہ ہو, اس کی خطاؤں کی ذمہ داری اس کی توحید ہوتی ہے. اس کی توحید ناقص ہے, توحید افعالی ناقص ہے, فعل میں جو توحید ہے یہ اس کے اندر نقائص ہے. اپنی توحید کو ٹھیک کرنا ہے. امام خمینی اس پر بہت کہتے تھے کہ توحید کو اپنی درست کرو. عملی مشکلات, اخلاقی مشکلات, جو اخلاقی مشکلات ہوتی ہیں ہمارے درمیان, تلخیاں ہوتی ہیں مومن کے درمیان, نفسا نفسی ہوتی ہے, اس کی صرف اور صرف ایک جڑ ہے, توحید کمزور ہے. خدا محور نہیں ہے انسان, اس کا ایمان خدا پہ کمزور ہے. کیونکہ خدا محور انسان کبھی دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، پہلے اپنی طرف دیکھتا ہے، میری مسئولیت کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں کس طرح سے انجام دے رہا ہوں، کون سی اور چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کرتا ہوں کوئی اور کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ توحید کے نقص ہے، یہ توحید میں یہ سوچ نقص ہے. دیکھیں امام خمینی کتنے علماء تھے، کتنی بزرگ بزرگ شخصیتیں تھیں، لیکن امام اپنے فرائض کو پوری طرح انجام دیتے ہیں، دوسرا کوئی کرے یا نہ کرے، تنہا ہوں ساتھ ہو کوئی بھی ہو، مجھے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور نتیجے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جب فلائٹ میں آ رہے تھے امام پیرس سے، سب طرف سے پورا پروپیگنڈا تھا یا پوری نیوز تھی کہ امام کی فلائٹ کو میزائل مار کے گرا دیں گے نیچے، شاہ نے گرا دینا ہے. پریس رپورٹر فلائٹ میں موجود ہے، آ کر کے امام کے پاس بیٹھے لینڈنگ کے قریب، پوچھا کہ ابھی آپ جا رہے ہو نیچے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یا مار دیے جاؤ گے یا عوام آئے گی، آپ کے احساسات کیا ہے اس وقت، کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ ایک ہی لفظ کا امام نے، ہچ، کچھ بھی نہیں، کوئی احساس نہیں ہے میرے، نہ مجھے ڈر ہے نہ مجھے خوشی ہے، میں اپنی فرائض کی ادائیگی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہوں، نیچے جو جاؤں گا جو ہوگا میں نے اپنے فرائض کی ادائیگی انجام دینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. ہچ اللہ کو غیر ذمہ دار انسان بہت ناپسند ہے، ناپسند ہے خدا کو وہ شخص جو غیر ذمہ دار ہو. یہ آیت ہے قرآن کی حج کی، کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج پر جائے، اگر نہ جائے تو قرآن کیا کہتا ہے، ان کفر تم، کافر ہے وہ، کفر کیا ہے اس نے. یعنی استطاعت ہونا یعنی اب ذمہ داری آ گئی ہے تم پر کہ حج کرو، نہیں کرا ان کفر تم، کفر کیا ہے تم نے کہ ذمہ داری اپنی انجام نہیں دی ہے. تمہارے فرائض ہے، گھر میں بیوی ہیں بچے ہیں، ان کی ذمہ داریاں پورا نہ کریں. بہت سے نہ پوچھو کیا کرتے ہو، کہتے جی میرا بھائی کویٹ میں، میرا بھائی دو. آپ کیا کرتے ہو؟ کرکٹ دیکھتا ہوں، چائے کی دکانوں پر پھرتا ہوں، خود کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری. یہ بہت ناپسند ہے خدا کو یہ مخلوق جو ذمہ داری نہ ادا کرے، جو ذمہ داری لے نہیں، بالکل غیر ذمہ دار ہو. مقام معظم رہبری کا جب دست زخمی ہوا ہفتے تیر کو، تیر مہینے کو، 7 تاریخ کو، کافی لوگ اس میں شہید ہوئے، رہبر کا ہاتھ آج بھی پیرالائزڈ ہے. کچھ دنوں کے بعد ابھی ہسپتال میں امام نے اعلان کیا کہ رہبر صدر ہے، اس وقت امام جمعہ تھے، اسی حالت میں بینڈیج کی حالت میں امام کے پاس آ گئے، بتائیں اب کیا کرنا ہے. میں یہ مسئولیت پذیر انسان ہے، کوئی بہانہ نہیں، اسی حالت میں پہنچ جائے، کوئی بہانے نہیں کرنا، کوئی وجوہات نہیں پیش کرنا کہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو بیمار ہوں، ابھی تو. یہ ہم کہتے ہیں نا ہماری روایتوں میں، ایک بیان کرتے فاطمہ صغرا، فاطمہ صغرا امام حسین، صغرا یعنی صغیر، چھوٹی بیٹی، چھوٹی بیٹی کو امام مدینے میں چھوڑ آئے تھے کیونکہ مریض تھی. غلط ہے یہ تفکر، غلط ہے یہ. کسی اولاد کو امام نے مدینے میں نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں، سب کو ساتھ لے آئے. مسئولیت پذیر ہے امام حسین، ذمہ داری ادا کرنے نکلے، ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی بہانے نہیں ہوتے کہ کوئی مریض ہے تو اسے چھوڑ دے، نہ، کوئی نہیں، جو تھے سارے کربلا میں تھے، جو نہیں آئے خود سے نہیں آئے. امام نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ آپ بیمار ہو آپ مت آؤ میرے ساتھ. ایک واقعہ بتا دے کربلا کے پورے سفر میں، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک، کسی کو امام حسین نے یہ کہا آپ نہ آؤ میرے ساتھ، جو آنا چاہتا تھا آ جائے، شب عاشور ابا عبداللہ نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے جائے. وہ منطق اور تھی, وہ بھی خدا محوری تھی فرائض کو انجام دینے کے لیے. یہ ہم نے سب گڑ دیے باتیں ایک احساسات بنانے کے لیے کہ ایک بیٹی کو پیچھے چھوڑ دیا, پھر خط جا رہے ہیں خط آ رہے ہیں, احساساتی جذباتی باتیں ہو رہی ہیں, بہن بھائی کو خط لکھ رہی ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, میں انتظار میں ہوں کب آپ آؤ گے, کب دولہا بنو گے, کب سہرا چڑھایا جائے گا. کون سی کربلا ہے یہ؟ یہ حسین ابن علی کی کربلا ہے جہاں فرائض کی ادائیگی کو نکلے, جہاں نہیں ہوتی یہ معرفت, خدا محوری کی شناخت نہیں ہوتی ہے, وہاں اس طرح کی باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا نا, یہ رسوماتیں اگر حقیقت تک پہنچاتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر حقیقت تک نہیں پہنچاتی, اگر یہ رسومات ہدف بن جاتی ہے, منع ہے اس کام. ابھی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, پہلے خون کا ماتم کرتے تھے زنزیر کما, رہبر معظم نے اس پہ حکم جاری کیا کہ ممنوع ہے یہ کام, اور دلائل دی رہبر نے, تین دلائل دی تین رہبر نے. ایک یہ کہ انسانی فطرت کے سازگار نہیں ہے یہ عمل, کوئی انسان جب اسے گھر میں بھی موت ہو جاتی تو یہ کام نہیں کرتا کہ کچن میں جا کے چھری نکالے اور اپنے سر پر مارے, یہ کام نہیں کرتا, انسانی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ائمہ نے کہیں بھی یہ کام نہیں کیا. سب سے بڑے عزادار کون ہیں؟ ائمہ ہے نا, امام سجاد ہے, امام باقر ہے جو کربلا میں موجود ہے, جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا, انہوں نے یہ کام انجام نہیں دیا. یہ وہ دلائل ہے جو مقام معظم رہبری نے دیے, میں اپنی دلائل نہیں پیش کر رہا. تیسرا بتایا کیا کہ سیاسی مسئلہ بھی ہے یہ, اس سے اسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے. آج آپ انٹرنیٹ پر جائے, آج شب میں, شب عاشور میں ایک کام کریں, دو اپنی ونڈو کھولیں گوگل کی, موبائل پر, انٹرنیٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک جگہ شیعہ ٹائپ کریں, ایک جگہ سنی ٹائپ کریں, اور امیجز میں چلے جائیں, تصویروں میں. دیکھیں شیعہ ٹائپ کرنے کے بعد کون سی امیج آتی ہے اور سنی ٹائپ کرنے کے بعد کون سی امیج آتی ہے. سنی ٹائپ کریں نماز کی تصویریں آئیں گی, شیعہ ٹائپ کریں یہ تصویریں آئیں گی آپ کو. یہ سازشوں کا حصہ ہے سارا, یہ دشمن چاہتا ہے یہ کام کرے. اب خوب مقام معظم رہبری نے روک دیا اسے, اب کیا, اب فریضہ بنتا ہے علماء کا کہ روکے, امر بالمعروف کرے اس چیز پر. نہیں روکتے, پہلے روکتے نہیں ہیں, بلکہ اس کا نعم البدل پیدا کیا. یہ غور کریں اس فکر, اس پوائنٹ کو, کیا کیا جی, ایسا کریں کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے بدلے بلڈ ڈونیشن کریں, بلڈ ڈونیشن کیمپ چلائیں روزے عاشورا کہ لوگ خون دیں ابا عبداللہ کے نام پر. بھلے بلڈ ڈونیشن کرنا کوئی حرام نہیں ہے, ایک اچھا کام ہے, رفاعی کام ہے, ویلفیئر کام ہے, کریں, لیکن نہ روزے عاشورا. امام حسین کربلا میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ خون دینا ہے میں نے, خون دشمن نے بہایا, نہ خود سے خون دیا. حسینی راستے پر نکلو, حسینی راہ انتخاب کرو تاکہ دشمن تمہارا خون بہائے, وہ خون ہے, نہ کہ یہ کہ انجیکشن نکال کے خون کی بوٹل بھر کے باہر نکالے امام حسین کو تحفہ آئیے. کربلا میں امام حسین خون لینے نہیں آئے تھے, کہا حل من ناصر ینصرنا, مجھے ناصر چاہیے, مجھے خون کی بوتلیں نہیں چاہیے. کیا دے رہے ہو حسین کو؟ یہ دے رہے ہو روزے عاشورا. روزے عاشورا کہو لبیک, اے حسین میں تیار ہوں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ کون سی حرکت ہے کہ امام حسین کے نام پر کیا پیش کرنا چاہتے ہو آپ؟ اپنے فرائض کو انجام دو, یہ فرائض نہیں ہے, یہ کام تو ائمہ نے نہیں کیا, اس سے تو بہتر ہے پھر، میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ وہ جو کم از کم اپنے ہاتھ سے جذبات میں آ کر کے خون نکالتے، وہ بہتر ہے پھر یہ بلڈ ڈونیشن سے جو آپ کر رہے ہو. پورا مقصد کو فوت کر دینا کربلا کے، اس کی جہت کو بدل دینا. حسین جس طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں ملتوں کو، امتوں کو، اس کی جہت کو بدل دو. نادانی میں کرتے ہیں، میں نہیں کہتا جان کر کرتے ہیں، نادانی میں یہ عمل ہوتا ہے. تفکر کریں، کم از کم پوچھ لے رہبری، مقام معظم رہبری سے پوچھ لے یہ عمل درست ہے یا نہیں. اگر یہ درست ہو تو سب سے پہلے رہبر یہ کام کریں گے، بڑے بڑے مراجع بیٹھے ہیں وہ یہ کام کریں، وہ تو نہیں کرتے یہ کام. کیوں اپنی خود ساختہ کربلا لاتے ہو؟ کیوں اپنی تخیلاتی کربلا لے کر آتے ہو؟ کیوں اپنی طرف سے گڑھتے ہو چیزوں کو؟ جو ہوا کربلا میں ظلم، کیا وہ کافی نہیں ہے کہ بیان کر کے صرف انسان پہنچ جائے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ نہیں ہوا، کم ظلم ہوا ہے کربلا میں، کم ظلم ہوا ہے. جو ہمیں اور چیزیں چاہیے اس کے اطراف، ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں کربلا کو کسی طرح، اٹریکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں کربلا میں، یہ داستان کافی ہے. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ، خالص انسان، پاک نفس، دین شناس، رہبر شناس، حسین شناس، صرف اتنا جملہ کہتے تھے اپنے مصائب میں، صرف اتنا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. ایک کوہرام ہوتا تھا اس جملے کے اوپر صرف شہید مطہری. آج ہم کتنے جتن کرتے ہیں کہ کسی طرح سے امام حسین کے لیے گریہ ہو، عزاداری ہو. ان سے باہر نکلنا ہے، ان چیزوں سے. خدا محور بنے انسان، یہ نہ ہو کہ اسیر ہو جائے محسوسات کا. یہ بنی اسرائیلی تفکر ہے، بنی اسرائیل کا تفکر یہی تھا کہ ہر ایک کو ٹول، وسیلہ بناؤ. نہ، موسیٰ خدا تک لے جانا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل موسیٰ کو اپنے تک لانا چاہتے ہیں. عزیزان، حسینیت یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے نام پر جو چاہے ہم کریں. حسینیت یہ ہے کہ وہ کرے جو حسین نے کیا، وہ کرے، اپنی مرضی سے نہیں. حسین نے جو کیا وہ کام کرے، سید الشہداء نے جو کیا وہ کام کرے، جو روش سید الشہداء کی وہ روش ادا کرے. کیوں جناب زینب سے شب عاشور کہا کہ میری بہن، کل جب میں شہید ہو جاؤں گا اپنے چہرے کو نہ پیٹنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے فرائض انجام دینے. احساسات میں نہ غرق ہو جانا، فرائض انجام دیں. یہ آنسو حتماً نکلنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ نکلنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ گریہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ماتم ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ آنسو، وہ یہ آنسو کیا ہے؟ یہ آنسو، یہ آنسو وہ ہے کہ جب تیل، روغن آگ پر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے. یہ آنسو ایک قلب میں لگی ہوئی آگ کو بھڑکائے. اسی لیے یہ آنسو چاہیے، اسی لیے گریہ چاہیے. دیکھیں کربلا میں حسین ابن علی نے کیا کیا، کس طرح سے اپنے فرائض کو انجام دیا، کس طرح سے. روزے عاشورا جب سارے شہید ہو گئے، ایک مرتبہ ابا عبداللہ نے میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم تقبل منا، اے خدا تیری بارگاہ میں سب کچھ حسین دے چکا ہے، سارے فرائض ادا کر دیے. ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی کے ذہن میں کچھ آیا کہ حسین، ابھی سب کچھ نہیں دیا ہے، ابھی ایک سرمایہ باقی ہے۔ فوراً ابا عبداللہ نے اپنا رخ پلٹا گھوڑے کا اور خیموں پہ پہنچ لگا۔ کہاں پہنچے، کس خیمے میں؟ خیمہ رباب میں پہنچے، اپنی زوجہ رباب کے خیمے میں۔ کہا رباب، میرے جد ابراہیم نے خدا کی رضا کے لیے اسماعیل کو دے دیا، آج وقت آ گیا ہے کہ حسین اپنے اسماعیل کو میدان میں لے جائے۔ کہا علی اصغر کو میرے ہاتھوں میں دو۔ حسین علی اصغر کو لے کر میدان میں پہنچے، ہاتھ پر ایک سفید کپڑے میں میدان میں آئے، گھوڑے پر سوار ہے ابا عبداللہ، ہاتھوں میں علی اصغر ہے، شامی لشکر، لشکر عمر سعد۔ پہلے یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کر کے آئے ہیں ہاتھ پر، شاید قرآن کو واسطہ بنا کر فریاد کریں گے کہ یہ قرآن ہے مجھے بخش دو۔ جب دیکھا کہ ہاتھ میں کوئی ہلچل ہے، دیکھا حسین کے ہاتھ میں ایک 6 مہینے کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ابا عبداللہ نے لشکر عمر سعد سے کہا، اے عمر سعد تیری دشمنی مجھ سے ہے، تو نے میرے سارے صحابیوں کو قتل کر دیا، میری اولاد کو قتل کر دیا، اب یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دے۔ علی اصغر ہاتھوں میں ہے، لشکر شام میں ایک ہلچل مچتی ہے کہ یہ کیا غضب ہو گیا، یہ تو ایک انقلاب آ گیا، حسین بچے کو لے کے میدان میں آ گئے۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا، اگر میں نے اسے نہیں روکا تو میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ عمر سعد نے کہا ہرملا، کہا ہرملا کو بلائے۔ ہرملا کون ہے؟ ہرملا وہ ہے جس کے تیر کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا۔ کہا ہرملا، تو نے بڑے بڑے جنگوں میں گھوڑوں کو گرایا ہے اپنی تیر سے، آج تیرا امتحان ہے، دیکھ حسین کے ہاتھ میں کیا ہے۔ حسین کے ہاتھ میں حسین کا چھوٹا بچہ ہے، علی ہے ہاتھ میں، آج اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھانا ہے۔ ہرملا نے اپنے ہاتھوں میں تیر لیا، کمان لیا، ایک مرتبہ کمان کو کھینچا پھر چھوڑ دیا، پھر کمان کو کھینچا پھر چھوڑ دیا۔ عمر سعد کہتا ہے، ہرملا کیا ہو گیا، تو تو بہت سخت دل ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہے عمر ابن سعد، جب میں کمان کو کھینچتا ہوں حسین کے پشت پر میری نظر خیموں پر پڑتی ہے، ایک بی بی وہاں کھڑی ہے جو فریاد کر رہی ہے، جس کے ہاتھ بلند ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا ہرملا، ہرملا دیر نہ کر۔ اب ہرملا نے ایک تیر نکالا، یہ 3 منہ کا تیر ہے جو جنگی گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیر کمان سے کھینچا، تیر چلا، علی اصغر کی گردن پر تیر اس طرح لگا کہ حسین کے ہاتھوں میں چلا گیا، گردن کو چیرتا ہوا۔ حسین نے علی اصغر کو دیکھا۔ عزیزان، راوی لکھتا ہے، راوی لکھتا ہے کہ علی اصغر حسین کی ہاتھوں پر کس طرح سے تڑپے، کس طرح سے تڑپے۔ راوی کہتا ہے حسین کے ہاتھ پر علی اصغر اس طرح سے تڑپے جیسے پانی میں سے جب کوئی مچھلی کو نکالے، کبھی مچھلی کا دم اوپر جاتی ہے، کبھی سر اوپر جاتا ہے، علی اصغر کا کبھی پیر اوپر، کبھی سر اوپر۔ علی اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں میں، حسین نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا، خون کو زمین پر پھینکنا چاہا۔ ایک مرتبہ صدا آئی ہے حسین، اگر یہ خون زمین پر گر گیا زمین تک قیامت خشک ہو جائے گی. حسین نے خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, صدا آئی ہے حسین اگر آسمانوں میں یہ خون گیا کبھی آسمان سے رحمت الہی نہیں آئے گی. حسین نے اپنے چہرے پر خون کو مل لیا. ایک مرتبہ حسین نے کیا کیا, حسین نے علی اصغر کو لیا لے کر کے خیمے کے پشت پر گئے. خیمے کے پشت پر جا کر ایک قبر بنائی. حسین نے سوچا اگر رباب کے پاس لے گیا رباب برداشت نہیں کر سکتی, خیمے کے پشت پر ایک قبر بنائی. اس قبر میں علی اصغر کو دفن کیا, مٹی ڈالی اس کے اوپر. عصر عاشور, عصر عاشور جب سارے شہید ہو گئے عمر ابن سعد نے حکم دیا سارے شہداء کے سر کاٹے, سارے شہداء کے سر قلم ہو گئے. ایک مرتبہ جب سروں کو گنا, سروں کو گنا عمر ابن سعد کہتا ہے ایک سر کم ہے اس میں, ایک سر کم ہے. کہا کس کا سر؟ کہا حسین آخر میں 6 مہینے کے بچے کو لے آئے, اس کا جنازہ کہاں ہے؟ شامی کہتا ہے حسین اس بچے کو خیمے کے پشت پر لے گئے تھے. عمر ابن سعد نے لشکر کو بھیجا, شمر لشکر لے کر کے گیا, خیمے کے پشت پر کوئی قبر نظر نہیں آئی. نیزوں سے زمین پر نیزے مارنا شروع کیے, ایک نیزہ زمین میں دھسا, علی اصغر کا جنازہ باہر. انا للہ وانا الیہ راجعون.